وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر کی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کرنے پر زور دیا گیا. آگے چل کر ہم آپریشن رد الفساد پر آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، مشعل خان کی ہلاکت پر گرفتاریاں، اور آخر میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ریفرنڈم میں کامیابی پر بات کریں گے. اور ہمارا آج شو فیس بک پر بھی ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voa urdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کو دو ویڈیوز بھی دکھائیں گے جو آپ لوگ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکیں گے. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد نے، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق، جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں نیو یارک میں پڑھاتے ہیں. آئیے آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے اس پہلے موضوع کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے. یہ بات وزیراعظم نواز شریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے پیر کو ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی. یہ میک ماسٹر کا بطور مشیر قومی سلامتی پاکستان کا پہلا دورہ، جبکہ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں بننے والی نئی امریکی انتظامیہ کے کسی بھی اعلیٰ ترین عہدیدار کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے پہلی براہ راست ملاقات تھی. وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق، نواز شریف نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس میں مزید فروغ کے خواہاں ہیں. انہوں نے امریکی عہدیدار سے گفتگو میں پاکستان کے پرامن ہمسائیگی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے اپنے ملک کی طرف سے کی جانے والی کوششوں سے بھی آگاہ کیا. وزیراعظم نے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان مسئلے کے حل کی راہ تلاش کرنے میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر اتوار کو افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان آئے تھے، جہاں انہوں نے وزیراعظم نواز شریف کے علاوہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقاتیں کیں. ان ملاقاتوں میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سمیت اعلیٰ عہدیداران بھی شریک ہوئے. جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکی مشیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا.
Both sides were of the view that Pak-Afghan border management is...
انہوں نے کہا کہ طرفین کا یہ خیال تھا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی بہت اہم ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ جنرل میک ماسٹر نے پاکستان کی جمہوری اور اقتصادی ترقی کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر سعد، آپ بتائیے کہ جنرل میک ماسٹر پاکستان آئے، بتایا جاتا ہے کہ توقع نہیں تھی کہ وہ آئیں گے، اچانک وہ آ گئے. وہاں انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں پاکستانی عہدیداروں سے، اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ کیا امریکہ اس وقت کس قسم کا رخ اختیار کر رہا ہے پاکستان کی طرف؟
یہ جو آپ نے کہا کہ یہ دورہ جو تھا یہ طے شدہ نہیں تھا اور اچانک اس کا اعلان ہوا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس قسم کے جب یہ بڑے دورے ہوتے ہیں، ہائی پروفائل دورے ہوتے ہیں، اس کو دہشت گردی یا دوسرے وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو عام بتایا نہیں جاتا کہ کدھر کدھر تک جائے گی وہ.
اچھا،
بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم دورہ ہے میرے نزدیک پاکستان کا جو انہوں نے میک ماسٹر صاحب نے کیا ہے. اور اس میں ابھی کیونکہ امریکی پالیسی جو ہے ابھی وہ واضح نہیں ہے، وہ میرے خیال میں ابھی تک نہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے ابھی تک وہ تیار نہیں ہے کہ کس طرح افغان پالیسی کو چلایا جائے. جو ملٹری ہے انہوں نے ایڈیشنل ٹروپس مانگے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیلمنٹ کو توڑنے کے لیے ہمیں ایڈیشنل ٹروپس چاہیے. ٹرمپ صاحب نے ابھی تک اس کو اوکے نہیں کیا ہے, وہ اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. اور میک ماسٹر کا یہ دورہ ہے, اس سے آگے ابھی آپ جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں گے, وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی مدد حاصل کر کے افغان جو لڑائی ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ امریکی فوجی مزید افغانستان میں نہ جائیں. اگر یہ پاکستان کی طرف سے مثبت ان کو کوئی اشارے نہیں ملے تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے یہ جو بام گرایا ننگرہار میں اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر ہمارے سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو ہم یہاں پر کچھ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پاکستان کے لیے یہ میرے خیال میں ایک اشارہ ہے اور امید ہے کہ پاکستان اس اشارے کو سمجھے گا اور افغان جو مسئلہ ہے جس کو پاکستان میں بھی ابھی جو ہے اس کے اثرات نمودار سخت قسم کے اثرات آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان نے خیال نکالے.
جی بالکل, ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں پروفیسر فیضان حق. پروفیسر فیضان, یہ بتائیے, پاکستان نے ایک بیان دیا ہے میک ماسٹر کے آنے کے بعد جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ نئی دہلی اور کابل سے بھی بہتر تعلقات کیے جائیں. یہ بتائیے کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے کہ پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
جی, سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, میک ماسٹر کے جو لیفٹنٹ جنرل میک ماسٹر ہیں, جب وہ تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں, اور اس میں جو میرے خیال میں میرا میں تو وہاں میٹنگ میں موجود نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں تین چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوئی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی کیسے مدد کر سکتا ہے, اور اس میں بغیر جانے ہوئے کہ کیا بات ہوئی ہے وہاں پر, لیکن یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو پاکستانی افواج ہیں, انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی ہوگی کہ پاکستان کے افغانستان سے پاکستان میں مداخلت جو ہے, جو کہ انڈیا کی پراکسی وار ہے پاکستان کے خلاف, اس کو فوراً بند ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یعنی کہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں, ان کی مدد جاری رہے گی اور اس کے جواب میں پراکسی وار جاری رہے گی. اس کا کوئی ختم, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب داعش کے ٹھکانوں پر بم گرا ہے تو پاکستان نے نسبتاً امریکہ کے دوسرے اور لوگوں کے ریئیکشن کے بارے میں کے مقابلے میں پاکستان کا ریئیکشن جو تھا وہ تھوڑا سا انکریجنگ تھا. کیونکہ جو داعش کی پریزنس ہے, جو ان کے جو وجود ہے افغانستان میں, اور اس کے جو تھوڑے سے اب روٹس ملنے شروع ہوئے ہیں پاکستان میں, یہ ہم سب کے لیے, اور خاص کر پاکستان, افغانستان, امریکہ اور بھارت کے لیے, سب کے لیے باعث تشویش ہے. اور اگر اس معاملے میں سنجیدگی نہ دکھائی گئی, جو کہ میرے خیال میں امریکہ کی اولین ترجیحات میں سے ہے, تو یہ بہت مشکل ہوگا. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں وہ بڑھ رہی ہے, سیریا میں میزائل پھینکے جا چکے ہیں, افغانستان میں بم گرایا جا چکا ہے, تو اس سے امریکہ کے جو بڑھتے ہوا محاذ ہے یا ان کی تعداد ہے, اس سے سٹرین پڑ سکتا ہے امریکہ کے ڈیفنسز پہ. امریکہ چاہے گا کہ پاکستان جیسے الائز جو ہیں ان کے ساتھ مدد کریں, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ایسا کوئی موقع تھا جہاں پاکستان, افغانستان اور امریکہ, اور بھارت کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, جن ان سب کے مفادات اس طرح الائنڈ ہوں جیسے اب ہیں.
اچھا جی, سوالات تو بہت ہیں لیکن فیس بک پہ بھی کئی کامنٹس آئے ہیں. احسان ساگر, شوکت خان, سردار واجد خان, مہر انصاری, سارا انجم, ولید رحمان. شوکت خان نے خاص طور پہ کہا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور بھارتی افواج وہاں جو کچھ بھی کر رہی ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے. لیکن پروفیسر فیضان, کیونکہ آپ یہاں امریکہ میں ہیں, لہٰذا آپ سے ایک اور سوال کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی مزید فوجیں بڑھانا چاہتا ہے. کچھ جنرلز کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے کہ مزید فوجیں وہاں بھیجی جائیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کیا موڈ ہے اس سلسلے میں, کیا واقعی امریکہ مزید فوجیں بھیجے گا یا پھر آپ کے خیال میں فضائیہ کے ذریعے اپنی کارروائیاں کرے گا؟
جی میرا خیال ہے کہ افغانستان میں جہاں تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے کچھ ایسے انڈیکیٹرز دیے ہیں کہ وہ وہاں پہ افواج کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں افغانستان میں, اور میرے خیال میں یہ قریبی مہینوں میں آپ دیکھیں گے کچھ افواج کو بڑھایا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ اپنی جو انوالومنٹ ہے یا وہاں پر افغانستان میں جو انگیجمنٹ ہے اس کو ایک خاص لیول سے بڑھنے نہیں دے گا, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ وہاں سے امریکہ کے جو ریسورسز ہیں, جو وسائل ہیں, وہ دوبارہ استعمال ہونے شروع ہو جائیں. اور اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور ابھی پچھلے دنوں ہی افغانستان اور پاکستان نے ایک اعلان کیا تھا کیا ہے بلکہ کہ وہ جوائنٹ جو ہے وہ ایفرٹ کریں گے پاکستان طالبان تحریک کے فضل اللہ جو ہیں ان کے خلاف جو کہ افغانستان میں مقیم ہیں, اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین پر پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز مل کے آپریشن کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, ہم انڈیا سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں مگر پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹلی.
جی ہاں بالکل, آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ہم آگے چل کر یہ بھی بات کریں گے کہ احسان اللہ احسان جو کہ جماعت الاحرار کے سربراہ رہے ہیں, انہوں نے بھی آج بقول فوج کے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا ہے. اس دوران ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہیں, وہ بھی لیتے ہیں, اور ہمیں اس وقت کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں, ان کو باری باری لیتے ہیں. سب سے پہلے کال کیا ہے دھاراوالا سے شوکت علی انجم نے. جی جناب کہیے. شوکت علی انجم دھاراوالا سے. اچھا پروڈیوسر نے بتایا تھا کہ شوکت علی انجم لائن پر ہیں, جو ہی آتے ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانا ہے, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر کی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بارے میں, اور جس میں امریکہ اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کرنے پر زور دیا. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں, بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق ہیں. پروفیسر فیضان یہاں امریکہ میں نیو یارک میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ہمیں جیسے جیسے کالز موصول ہوں گی اور آپ لوگوں کے کامنٹس موصول ہوں گے تو ہم ان کو لائیو لیں گے. آپ لوگ اگر فیس بک کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات بھی دے سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
سامعین ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی تو بریگیڈیئر سعد آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ جو اگلا موضوع ہے اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ بات کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی ہے رد الفساد کے بارے میں, ہم چاہیں گے آپ اس پر کامنٹ کریں. لیکن پروفیسر فیضان جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت امریکہ کے بیانات آ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں اور دنیا بھر میں امریکہ کی پالیسی ایک زیادہ سخت گیر نظر آ رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا پاکستان میں بھی؟
جی دیکھیے، اس وقت جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے وہ اس وقت رائز پر ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ امریکہ ہی میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضرب حسب اور اس کے بعد رد الفساد قسم کے جو ایکشن ہیں اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کی جو اپروول ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں حل ہو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اور یہی حال امریکہ میں بھی ہے. امریکی جو ہیں وہ اس بات سے تنگ آ چکے ہیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی علاج یا کوئی کنکلوژن نکلنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اس وقت الائنمنٹ ہے انٹرسٹ کی امریکہ اور پاکستان کی وہ بہت زبردست ہیں اور اس کا پورا فائدہ دونوں ملکوں کو اٹھانا چاہیے. اور ایک دفعہ جو دہشت گردی کی جو کی جڑیں ہیں ان کو کھاڑ پھینکا جائے. لیکن اس ان تمام چیزوں میں جو قوت کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ جو بیانیہ یا نیریٹو جو ہے جو کہ دہشت گردی کو جنم دیتا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے اور جس کا مقابلہ کرنا ہم سب کا فرض ہے. اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو علماء اسلام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو سامنے آنا پڑے گا اور بغیر کسی ایکسکیوز کے یا کسی آرگومنٹ کے پیچھے چھپے بغیر سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور ایسی دلیلیں ہونی چاہیے جو عوام کو کی سمجھ میں بھی آئیں اور وہ اس سے سیکھ کر اس کے خلاف کھڑے بھی ہو سکیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پروفیسر فیضان حق جو یہاں امریکہ میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. بریگیڈیئر سعد، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر کے سربراہ کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ احسان اللہ احسان نے اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی علم ہے کہ احسان اللہ احسان کچھ وقت تک داعش کے ساتھ رہے تھے، اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ امریکہ نے جو بڑا ایک بم گرایا افغانستان میں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر داعش کے لوگ مارے گئے تھے. آپ کے خیال میں یہ کوئی وجہ بنی کہ احسان اللہ احسان نے ابھی اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے؟
اب اس کا آئی ایس پی آر کے سربراہ نے نہیں بتایا کہ یہ کب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میرے خیال میں اتنی جلدی فیصلہ تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ دو دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے کیا اور وہ آ بھی گئے اور پاکستان کے حوالے کیا. تو داعش اگر آپ پہلے دیکھیں تو افغانستان میں داعش کے جو 3,000-4,000 کے قریب ان کے نفری تھی، ان کی اسٹرینگتھ تھی، وہ تقریباً ابھی 600-800 کے درمیان رہ گئی ہے اور وہ تتر بتر ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے افغانستان میں ان کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو احسان اللہ احسان پہلے بھی میرے خیال میں اتنے سخت موقف رکھنے والے نہیں تھے، اگر تو انہوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ اس طرح کے جو ابھی ان کی فیوچر ہے وہ بہت ہی مطلب بلیک نظر آ رہی ہے. داعش کے فیوچر جو افغانستان میں ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ افغان حکومت اگر ان کے ساتھ کچھ نرم گوشہ رکھتی تھی جو پاکستان کی ٹی ٹی پی وہاں پر ہے یا احرار والے جماعت احرار ہے، وہ کس وقت پاکستان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کرے، جو ان کے وزیر ان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں جو انہوں نے اشارہ دیا ہے. تو مشکل تھا ان کے لیے اور ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا اور وہ انہوں نے چینج کر دی ہے، لیکن میرے خیال میں اس بام سے اس کا کوئی مجھے
اس کا وہ کنیکشن نظر نہیں آتا ہے. اچھا، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر نے جوائن کیا ہے. متین حیدر، آپ بتائیے، آئی ایس پی آر نے جو آج پریس کانفرنس کی اور خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ احسان اللہ احسان جو کہ جماعت الاحرار کے سربراہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں داعش کے ساتھ بھی رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت فوج کے حوالے کر دیا ہے. آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں اس کے پس پشت؟
جی شکریہ. بالکل، یہ آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے مطابق یہ فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے انہوں نے اس کو بڑی کامیابی قرار دیا کہ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان اور جو مجلس الاحرار کے سربراہ بھی رہے ہیں احسان اللہ احسان، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آئندہ آنے والے دنوں میں اہم انکشافات کی توقع ان سے تفتیش جاری ہے، تو اظہار اللہ احسان اور ملا فضل اللہ اور دیگر طالبان کے بہت سارے رہنما جو تھے وہ افغانستان میں چھپے ہوئے تھے. متعدد بار پاکستان نے, پاکستان کی فوج نے, دفتر خارجہ نے, تینوں حکومت پاکستان کے ادارے ہی ہیں, وہ بارہا افغانستان سے مطالبہ کرتے رہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. لیکن اب سرپرائزنگلی انہوں نے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ احسان اللہ احسان سرنڈرڈ ہم سیلف بیفور آر سیکورٹی فورسز. تو لگتا ہے کہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ طے پایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, انہیں باضابطہ طور پر حوالے نہیں کیا گیا. لیکن اس سے ٹی ٹی پی کا جو نیٹ ورک ہے, مجلس الاحرار کا جو نیٹ ورک ہے, اس کو آئندہ مزید توڑنے میں اہم مدد ملے گی. احسان اللہ احسان اس وقت زیر تفتیش ہیں. اور یہ آج پریس کانفرنس نفیسہ ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے جب امریکی قومی سلامتی کے مشیر بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, اور آج ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں تھیں دفتر خارجہ میں پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پرائم منسٹر کے ساتھ. اور اس میں بھی فوکس یہی تھا ملیٹنسی, وار اینڈ ٹیررزم اینڈ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے افغانستان میں امن استحکام, خطے کی جو مجموعی سیکورٹی صورتحال. تو آج یہ ان کے اس دورے کے موقع کے اوپر یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک ایسے موقع پہ جب قومی سلامتی کے امریکہ کے مشیر جہاں دورہ کر رہے ہیں, فوج کی طرف سے پیغام آنا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے اور افغانستان میں امن اور سلامتی کے لیے بھی پرعزم ہے, اور یہ صرف ایک طرف سے ممکن نہیں, اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا. اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں افغانستان میں وہ بھی آج ڈسکس ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی احسان اللہ احسان کا اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کرنا, اور آج ساتھ ہی نورین لگاری کا بھی جو اعترافی بیان ہے, تو یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں.
جی نورین لغاری کے معاملے پہ ہم آتے ہیں, لیکن بریگیڈیئر سعد آپ بتائیے, جس طرح سے پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا کہ اس وقت نظر آتا ہے کہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے مفادات یکجا ہو رہے ہیں, مشترک ہیں, آپ ایسا دیکھتے ہیں؟
بالکل مشترک ہیں, کیونکہ یہ جو دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں اور جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, وہ پاکستان کو بھی اس کے اوپر قابو پانا ہے. اور اگر افغانستان میں حالات درست نہیں ہوتے تو پاکستان اس میں کبھی بھی مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ جو آپ انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں جس کا جنگ سے اس طرح براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے یہ مردان میں یہ مشال خان کے ساتھ ہوا تھا, یہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی پھیل رہی ہے اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں یا احباب اختیار ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح اس انتہا پسندی کو جو ہے اس پہ قابو پایا جائے. اور اس سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ افغانستان کے اندر جو بے چینی ہے اور جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, اور اس میں پاکستان کا تعاون جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت اہم ہے. تو بالکل پاکستان, امریکہ اور افغانستان کو چاہیے, یہ ان کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اس میں اگر پاکستان نے تعاون نہیں کیا تو امریکہ افغانستان میں مزید فوج ڈالے گا, لڑائی آگے چلے گی, اور یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں.
جی ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا تھا, شوکت علی انجم, ملک نائب خان, صادق شیرانی, لیکن ان کی کالز ڈراپ ہو گئی ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب بنگش لائن پر ہیں, کوہاٹ سے کال کر رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے. کامیاب بنگش,
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ دہشت گردی کی جنگ تیسری جنگ عظیم کی طرف رواں نواں ہے, یقیناً کئی سال گزر چکے ہیں اور اس کا کوئی بھی حکومتوں نے حل نہیں نکالا ہے. اور کشمیر اور فلسطین اور عراق اور شام میں قتل و غارت ہو گئی اور لاکھوں دنیا مر چکی ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کیوں امریکہ اتنا دلچسپی لیتا ہے اس جنگ کے بارے میں, اور دوسری ممالک جس طرح فلسطین اور کشمیر, ادھر کیوں یہ دنیا دلچسپی نہیں لیتی؟
بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے, شکریہ. اور مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں میاں والے سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, دوست جیل سے یاد کر رہا ہوں. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور بالکل ایک ذمہ دار آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے لوگ بڑی حکومتیں ہیں اگر وہ اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے جنگیں جاری رکھی ہوئے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، ورنہ فلسطین کا مسئلہ اور مسئلہ کشمیر حل کریں، دنیا میں امن ہو جائے گا، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے امن قائم نہیں ہوگا۔ جناب اعلیٰ سر جو کر بیٹھیں اور مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل کریں۔ 7 لاکھ فوج انڈیا میں لوگوں کو اندھا کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، خدا کے بندے خدا کو خوف کریں، یہ کیا ہے؟
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور ہم مری چلتے ہیں جہاں سے بابر عباسی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
میں مری سے بابر عباسی بول رہا ہوں۔ یہ آپ کے جو اسپانسر ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا امریکہ نے یہ آیا تھا افغانستان، وہ ہدف اس میں پاکستان کو ڈسپلیس کرنے کے لیے؟
اچھا،
کیونکہ فضل اللہ کے تعویل میں 10 سال سے اور کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہ احسان اس کا خاص آدمی ہے جو پاکستانی انٹیلیجنس نے گرفتار کیا ہے، کیا یہ امریکہ دولی پالیسی نے افغانستان میں استعمال کر رہا؟
اچھا شکریہ۔
اسی وجہ سے آپ جو سیکورٹی فورسز نے ان کے سفیر کے آنے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی ہے اللہ
ساتھ رکھ کر۔ اچھا اچھا شکریہ۔ اور کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
السلام علیکم بی۔
وعلیکم السلام۔
میں ایسا عرض کر رہا ہوں کہ امریکی جو نمائندہ ہے پاکستان، کیا ان کو یہ خوف تو نہیں پیدا ہوا کہ چین، پاکستان اور روس ان کا ایک اتحاد بننے والا ہے، اور اگر یہ دو ملک چین اور روس ان کے ساتھ تعاون نہ کرے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال کرنا تھا، مہربانی، شکریہ۔
بہت شکریہ۔ اور گلاب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں اٹک سے۔
جی میڈم السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بس جی یہی عرض کرنا ہے کہ جنگ تو کسی چیز کا حل جو نہیں ہے، تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہی ہے، صرف جنگوں سے ہی سارا کام کرنا ہے۔ یہ امریکہ کو اگر معلوم ہو تو ان کو بتا دیں تاکہ کوئی اور کام کرے۔ تھینک یو۔
متین حیدر، اگر یہ جو کالر ہیں بڑی اہم بات کی انہوں نے، آپ کے بھی علم میں ہیں کہ اس وقت روس اور چین کی خاص دلچسپیاں ہیں پاکستان میں، افغانستان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے روس بھی آگے آگے آیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مک ماسٹر کا وزٹ ہے پاکستان کا، کیا اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں؟
جی بالکل نفیزہ، اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، چونکہ ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ جو پاکستان، امریکہ اور جو افغان گورنمنٹ تھی ان کے درمیان کئی مذاکرات ہو چکے، اور ایک مذاکرات کا راؤنڈ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا جس میں طالبان کی لیڈرشپ بھی تھی، اس کے بعد یہ سلسلہ معطل ہو گیا، پھر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی حال ہی میں مذاکرات میں رشیا میں افغانستان کے اوپر بڑی اہم کانفرنس ہوئی ہے، اس میں چین کی بڑی مؤثر نمائندگی تھی، اس میں رشین انیشیٹو بھی تھا، پاکستان کی بھی اس میں نمائندگی تھی، تو اس میں جو ہے وہ بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں افغانستان میں پائیدار امن اور سلامتی کے حوالے سے۔ تو ایک ایسے موقع پہ چند روز قبل جب سب سے بڑا بام وہاں گرایا گیا افغانستان میں داعش کے ٹھکانے پہ، وہاں سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے بجائے کچھ بہتری میں، لیکن ایسے موقع پہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا اسلام آباد میں آنا، اور جو آفیشلی اعلامیہ دفتر خارجہ سے جاری کیا گیا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں سر فہرست یہی تھا کہ وزیر اعظم نے بھی افغانستان کی جو بگڑتی ہوئی صورت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بہتر ہونی چاہیے اس میں، اور امریکہ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکی مشیر کی یہاں آمد اب یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ اب امریکہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو امن اور سلامتی کا جو پروسیس پہلے تاخیر کا شکار ہو، اس کو تیز تر کیا جائے اور کسی طریقے سے ایسے انیشیٹوز کیے جائیں کہ افغانستان میں سٹیبلٹی آ سکے۔ اب سب سے طالبان کے ساتھ ساتھ جو وہاں بڑی تشویش ہے وہ داعش کے نیٹورک کا وہاں پہ متحرک ہونا ہے، وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، عالمی برادری کے لیے بھی خطرہ ہے، جہاں رات میں اسے شکست دی جا رہی ہے، دیگر شکست دی گئی، تو سب سے بڑی تشویش کی امریکہ کے لیے، پاکستان کے لیے، خطے کے لیے وہاں پر داعش کا نیٹورک تھا۔ وہاں پہ اسی لیے یہ حملہ کیا گیا. لیکن یہ حملے یہ وارز دیر پا نہیں ہوگی, الٹیمیٹلی سفارتی حل کی طرف آنا ہوگا, سیاسی حل کی طرف آنا ہوگا. مسلسل بام گرانے سے, فائٹنگ کرنے سے, جس طرح وغیرہ ساتھ نے پاکستان کے حوالے سے بھی کہا کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, اس میں فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں وہ فائٹنگ کر رہی ہے, جنگیں لڑ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو بھی آنا چاہیے, متبادل بیانیہ آنا چاہیے کہ کیسے یہ انتہا پسندی ختم ہو سکتی ہے. صرف ملٹری آپریشن کر دینے سے ساؤتھ وزیرستان, سوات, باجوڑ, خیبر, کرم, ان تمام ایجنسیز میں صرف ملٹری آپریشن کر دینے سے وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک متبادل بیانیوں کو فروغ نہیں دیا جائے گا, جب تک لبرل نہیں ہوں گے, جب تک معاشرے کو وہاں اعتدال پسند نہیں بنایا جائے گا, اس کے حوالے سے بہت سارے اقدامات ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جو ہے وہ علماء کو اعتماد میں لیا جائے, دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی جائے, ریڈیوز وہاں پہ ہوں, ٹیلی ویژن پروگرامز ہوں, وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جب تک آپ کی سوچ انتہا پسند رہے گی تو امن نہیں قائم ہو سکتا, نہ صرف اس طرف بلکہ سرحد کے اس پار افغانستان کی طرف بھی. دونوں طرف بلیم گیم جاری ہے, ادھر سے الزام ادھر آتا ہے, ادھر سے الزام ادھر آتا ہے. اب افغانستان میں اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں بڑے معاندانہ بیانات دیتی ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے الزام پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے, اور جب بھی پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ افغانستان میں چھپی ہوئی ہے. تو اس وقت موقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو گورنمنٹس ہیں, سزائے دہشت گردی کے حوالے سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہوگی, آپس میں مل بیٹھنا ہوگا, جرگہ کرنا ہوگا, جو مذاکرات کا جو عمل تعطل کا شکار ہے اس کا دوبارہ احیاء کرنا ہوگا. اس میں چاہے آپ چین کو بٹھائیے, روس کو بٹھائیے, امریکہ کو بٹھائیے, لیکن سر فہرست پاکستان, افغانستان اور پھر افغانستان کی جو طالبان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی بیٹھنا ہوگا. جب تک یہ بات چیت نہیں ہوگی, سفارتی کوئی نہ کوئی انیشیٹو نہیں کیا جائے گا, تو بموں سے, جنگوں سے, ان تمام چیزوں سے, سرحد کے اوپر آپ جتنے مرضی انتظامات کر لیں, وہاں پہ جتنی بڑی باڑ لگا لیں, چیک پوسٹیں کر لیں, اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. جب تک سیریسلی جو ہے ان تمام امور کی طرف جن کا میں نے اشارہ کیا کہ یہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سولوشن اور پھر افغان طالبان کے کچھ مطالبات ہیں دیکھے جائیں کہ ان میں سے کتنے قابل قبول ہو سکتے ہیں, کتنے نہیں ہو سکتے, اس کے اوپر توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الزام تراشی کی سیاست دونوں اسٹیٹس پہ چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان میں, اسے بند کرنا ہوگا.
بہت شکریہ متین حیدر, کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع وہ ہے جو ہم نے کئی دنوں سے ڈسکس کیا ہوا ہے, یعنی کہ عبد الولی خان یونیورسٹی میں مشعل خان کو توہین رسالت کے الزام میں جس طرح سے لوگوں نے مار دیا, قتل کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سوو موٹو اس کا نوٹس لیا ہے, جبکہ خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس نے بھی اس پر تفتیش کا آرڈر دیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور میاں نواز شریف کے مشیر امیر مقام نے. اور امیر مقام صاحب, مجھے معلوم ہے آپ کے پاس صرف دو تین منٹ ہیں, لہٰذا آپ ہمیں بتائیں کہ سرکار کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ مشعل خان پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جائے.
جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پر ایکشن لیا ہے اور سختی سے ہدایت کی ہے کہ اس کی تحت پہنچ جائے اور کئی لوگ انہوں نے پولیس نے اریسٹ کیے, ان کی کسٹڈی میں انویسٹیگیشن اس سلسلے میں جاری ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی وہی بھی اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس میں کرا دیں گے. اور یہ پرائم منسٹر کے لیے کہیں گے, اور اکثر کہ یہ بہت دستی ہوئی ہے, بہت ظلم ہوئے ہیں, بہت بربریت ہوا ہے, اور پاکستان کی امیج کو غلط طریقے سے پیش کر دیا, اور پاکستان کو بہت بدنامی ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے. میں کل خود بھی گیا تھا وہی, ان کے گھر بھی گیا, ان کے والد سے بھی برابر کے شریک, اور یہ جو اصلی ملزمان ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور اس طرح ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہ ہو.
جی مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے, لیکن ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں, اور اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے مشیر امیر مقام. ہم لوٹتے ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ لیگل ایڈ اینڈ اویئرنیس کی ڈائریکٹر رکشندہ ناز لائن پر ہیں. رکشندہ ناز, آپ کو خوش آمدید. جی رکشندہ ناز.
جی میں آپ کو سن رہی ہوں.
تو یہ بتائیے کہ مشعل خان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, اب میڈیا میں بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو سننے والوں کو بتائیے کہ مشعل خان نے جس طرح سے پوسٹنگز کیں یا کروائی گئیں, کچھ پتہ چلا ہے کہ کس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ مشعل خان سے منسوب توہین رسالت کی جو ہیں وہ پوسٹنگز کی جائیں فیس بک پر؟
شکریہ نفیسہ. یہ جو مشعل خان کی کا پورا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں جو عبد الولی خان یونیورسٹی میں مختلف فیکٹرز انوالو رہے. ایک تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پاکستان میں ہر واقعہ اپنی الگ نوعیت کی بربریت لے کر آتا ہے, جب اس طرح کے خاص طور پہ توہین رسالت کا نام لے کے جب لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا, اور یہ اب ایک نے پھر اور اس ہمارے معاشرے کی برائی کو جو جس میں لوگ جس طرح اس مذہب کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آئی, اور آج پورا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس کر رہا ہے. ایک تو وہ جڑ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے قانون بنا کے لوگوں کو ہتھیار دے دیا استعمال کرنے کے لیے. دوسری طرف جو واقعہ ہے یہ ایک دن میں یونیورسٹی میں نہیں ہوا, اس میں مختلف فیکٹر انوالو ہے. اگر آپ عبد الولی خان یونیورسٹی کا ایک نوٹیفیکیشن دیکھیں جس میں انہوں نے مشعل خان اور اس کے جو باقی دو ساتھی تھے تو ان کو یونیورسٹی سے نکالنے کے لیے جسٹیفیکیشن دی کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو توہین رسالت کا مرتکب ہو رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اسی پیریڈ میں جب یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے, جیسے اسٹوڈنٹ یونین یا گروپس جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ایشوز اٹھاتے ہیں, یہ ایشوز اٹھا رہے تھے کہ بھائی تین تین پوسٹ جو ہے ایک بندے نے اوکوپائی کی ہوئی ہیں, کلاسز نہیں لی جا رہی اور اسٹوڈنٹس کا سال ضائع ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کے جو کسی بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریز کر رہے تھے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان میں جب سے یہ سیلف فائنانس کا مسئلہ ہوا ہے تو خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیز میں یہ مسائل آ رہے ہیں کہ وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ریگولر ٹائم کے اندر وہ ان پٹ نہیں دے پاتے, اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. دوسری طرف ود ان جو کلاس میں جو ایک کمپٹیشن ہے مارکس لینے کا, زیادہ لینے کا, کیونکہ اگر آپ مشعل خان کی دیکھیں اس کا اکیڈیمک ریکارڈ دیکھیں تو اس کے کا اکیڈیمک ریکارڈ بہت اچھا ہے, باوجود اس کے کہ جیسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ دوسری ایکٹیویٹی میں ہو تو آپ کی پڑھائی اچھی نہیں ہوتی. تو وہ آپ پوئٹری اگر اس کی دیکھیں یا اگر آپ اس کی باقی وہ چیزیں دیکھیں اکیڈیمکس, تو یہ وہ ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اس قانون کا اور اس چیز کا سہارا لیتے ہوئے اور یہ لیا. اور اگر آج عبداللہ کی اسٹیٹمنٹ جو جس زخمی اسٹوڈنٹ کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, وہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے بھی بھیج دوں گی پوری اسٹیٹمنٹ, वो आज रिलीज हुई है और वो बहुत एविडेंट है, जिसमें अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ दिन पहले उसी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो इसमें इन्वॉल्व है उन्होंने बुलवा के उनसे कहा कि जी आप ये स्टेटमेंट दें कि मशाल खान इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व है।
अच्छा।
तो इट्स मीन के जो चीज उनकी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने शुरू की थी उसको इस मॉब ने इस हालत तक लेकर आए।
अच्छा, अच्छा।
तो मैं समझती हूँ कि इसकी बहुत
जी
इंक्वायरी होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और हो भी रही है। रक्षन दनाज आप हमारे साथ रहें, हम कुछ कॉल्स लेते हैं, काफी देर से होल्ड पे हैं। सूबेदार मोहम्मद इकबाल कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू पर।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम, कहिए।
आज़ाद कश्मीर समानी में गाड़ी से बात कर रहा हूँ।
जी जी।
मैं, मेरा तो पिछला जो दहशतगर्दी के हवाले थे मेरे दो तीन पॉइंट ही थे और मैं 30 या 35 सेकंड में खत्म कर दूंगा। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से मेरे भाइयों ने कहा कि कश्मीर का मसला, फलस्तीन का मसला, शाम का मसला, इराक का मसला और अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में क्यों जो है वो इतनी दिलचस्पी ले रहा है, और ठीक है हम मानते हैं, लेकिन अभी हम कश्मीरी लोग जो है ना, हमें इनसे भी वाबस्तगी है मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से या वर्ल्ड से, लेकिन ज्यादातर हमें दिलचस्पी जो है हमें कश्मीरियों से है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
और फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा साहबा से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपके मामलात हैं ये राह आपके पीछे पड़ी हुई है, जिस तरीके से आज जो है उन्होंने कहा कि ये 3 महीने के लिए जो है मुलाजम,
असल में सूबेदार मोहम्मद इकबाल, हम मुल्क के अंदर की हम मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें मियां मोहम्मद असलम ने कॉल किया है। जी जनाब, बात कीजिए।
मैं मियां मोहम्मद अकरम अटक शहर से कर रहा हूँ। नफीस साहब, बात यह कुरान शरीफ को पढ़ जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा भी तोहीन बार बर्दाश्त नहीं हो सकती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, कोई भी तोहीन रिसालत करे उसको फौरन गोली मार देने का आर्डर है। हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, इसलिए वो कम्युनिज्म के प्रचार का हामी था, उसने तोहीन रिसालत की है, बिल्कुल उसको मारा गया, बिल्कुल ठीक, उनका ही बकवास है।
और हमें कॉल किया है बाबर अब्बासी ने मरी से। जी जनाब, बात कीजिए।
नफीसा ने, ये रोशनदार नाज साहब से सवाल है कि ये जो वेबसाइट पर इस मिशाल को नाम इस्तेमाल किया गया है तो इन रसालत के सिलसिले में, क्या यह वेबसाइट पर उन लोगों का कोई पता चला है कि किन लोगों ने ये किया उसके खिलाफ साजिश?
यही बात हो रही है। जी 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 जी,
मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट होते रहे, ये नादरा के शनाती कार्ड की वजह से, अब नादरा ने वो कंट्रोल कर लिया वजीर दाखला की मदद से।
अच्छा।
तो क्या ये वेबसाइट की वजह से तो ये नहीं यूनिवर्सिटियों के अंदर जो कुछ
जी 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 जी, आपके कॉल करने का शुक्रिया। आपने एक जो सवाल किया है वो उसका हम जवाब लेते हैं। रक्षंदा नाज, सुनने वालों को ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें जो कि वेबसाइट पे पोस्ट होती हैं वो यकीनन सही नहीं होती, जाली खबरों की बुनियाद पर। किस हद तक आपके ख्याल में इस मर्तबा एक्शन लिया गया है?
देखिए, पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम मौजूद है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बहुत से लोग आज भी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और ये बात मशाल की हो रही है, और उसका जब ये पोस्ट आई उसकी अपनी क्लैरिफिकेशन भी है कि ये किसने मेरी आईडी को हैक किया और मेरे लिए पोस्ट। ये देखिए, इस वक्त लोग जो कह रहे हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुद अपनी यूथ के लिए एक टेस्ट केस है कि इसकी चीजों को सामने लेकर आए, किस तरह फोटोशॉप इस्तेमाल हुई, किस तरह ये चीजें हुई। ये कुछ दिनों में आपके पास डिटेल से पूरी मीडिया में रिपोर्ट आ जाएगी। इस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि मैं नहीं कह रही, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि उनके पास जो रिकॉर्ड अभी तक उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया है उसके अंदर ऐसी कोई चीज उसकी तरफ से रिलीज नहीं हुई। और अगर खुदा खास्ता कल आपके किसी बच्चे को इस तरह कोई आईडी हैक करके चीजें कर ले, क्या आप लोगों को इजाजत देंगे कि जिस ब्रुटैलिटी से मशाल खान को मारा गया है, कल खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी चीज रिसीव करें? देखिए, आपके मुल्क में पहली दफा पाकिस्तान में कुछ उलमा ने भी इस बात को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है कि किसी के ऊपर इल्जाम की बुनियाद पे उसके साथ ये सलूक नहीं किया जा सकता। आप कैसे कानून को अपने हाथ में लेंगे?
بالکل صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کئی دنوں سے اس معاملے پر بات کر رہے ہیں، اور جو جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ نے امیر مقام کو بھی سنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کافی ساری گرفتاریاں کروائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی اس کی اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن جوں جوں نام سامنے آئیں گے کہ کن کن نے مذمت کی ہے اور کیا کارروائی کی جا رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے ساتھ تھیں لیگل ایڈ اینڈ اویئرنیس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رکشندر ناز، جو پشاور میں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہیں بین الاقوامی نوعیت کے، لیکن آپ لوگوں کے کالز ہم باہر کیف لیتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی ہے، لہٰذا آپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی اس کو سن سکتے ہیں، اس پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت بات کریں گے کہ ترکی کے اندر ریفرینڈم ہوا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وہاں کے صدر طیب اردگان دوبارہ سے منتخب ہو گئے ہیں، یعنی ریفرینڈم میں ان کے حق میں ووٹس آئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم ترکی چلیں گے، جہاں سے ہمیں انکرا یونیورسٹی کے پروفیسر فرقان حمید جوائن کریں گے۔ وہ ٹی آر ٹی کے بھی نمائندہ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان سے اور کراچی سے ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر شمیم اختر بھی لائن پر ہوں گے۔ ہم سننے والوں کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں جو وی او اے کے اندر تیار کی گئی ہے، پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
اتوار کی شام کو ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد صدر اردوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر طیب اردوان نے کہا، ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یکجان ہو گئے ہیں، ہم بہتر اور توانا ہو گئے ہیں، ہم سب برادری کے رشتے میں جڑ گئے ہیں، اور اب ترکی صحیح معنوں میں متحد اور یک زبان ہو گیا ہے۔ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے اس ریفرنڈم میں عوام کی رائے مانگی تھی کہ آیا وہ آئین میں ان 28 ترامیم کے حق میں ہیں جن کے ذریعے ملک میں اختیارات صدر کو منتقل کر دیے جائیں گے اور موجودہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی طرز حکومت قائم کر دیا جائے گا۔ بیرونی دنیا میں اردوان کے اس نظریے کی خاصی مخالفت کی گئی ہے۔ اسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا، صدر اردوان کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ساری دنیا نے ہماری مخالفت کی، مگر عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم منقسم نہیں ہوئے اور یہی ہماری جیت ہے۔ دوسری طرف ترکی کی حزب مخالف نے اس نتیجے کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حزب مخالف ریپبلکن پیپلز پارٹی کے رہنما اردال اکسنگر کہتے ہیں، مخالف رہنما آگ سنگر کہہ رہے ہیں کہ اب تک تقریباً 25 لاکھ ووٹ متنازع ہیں، لگ بھگ 60% ووٹ مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو بہت کم ووٹوں کی سبقت حاصل ہوئی ہے، حمایت میں 51% اور مخالفت میں 49% ووٹ پڑے ہیں، لہذا حکومت کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہو سکی ہے جس کی وہ متمنی تھی۔ ایک نیوز ویب سائٹ کے بانی کین ڈینڈر کہتے ہیں،
اردوان واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لائک 60% اینڈ 51 از ناٹ گڈ فار ہم، سو اٹس اے کائنڈ آف لیسن۔
اردوان کو توقع تھی کہ انہیں اپنی حمایت میں 60% ووٹ ملیں گے، اور اس لحاظ سے اردوان کو ان نتائج سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف صدر اردوان نے حزب مخالف جماعتوں کو کہا ہے کہ وہ نتائج تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ اعتماد کے ساتھ اپنے صدارتی اختیارات کو حاصل کریں گے، آئینی ترامیم کے ذریعے اب وہ اپنی جماعت کی سیاسی قیادت بھی کر سکیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی اور ہم چلتے ہیں انقرہ جہاں یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر فرقان حمید ہمارے ساتھ ہیں. یہ ٹی آر ٹی کے نمائندہ بھی ہیں جو ٹرکش میڈیا کو کور کرتا ہے. فرقان حمید, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اردغان کو 51% ووٹس ملے ہیں ریفرینڈم میں, اور کہا جا رہا ہے کہ کافی سارے ووٹس بھی متنازع ہیں. اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق آئے گا؟
ہاں نہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دوں, جو آپ کہہ رہی ہیں متنازع ووٹ ہے, وہ ووٹ ایسے نہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن والے الزامات لگا چکے ہیں کہ اس پہ مہر نہیں لگی, اس پہ جو ہے وہ اسٹمپ وغیرہ نہیں ہے. وہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ ویسے وہاں پہ ہوتا رہا, یہ تقریباً 10 مرتبہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے, لیکن اس بارے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جہاں تک جو ہے وہ اردوان کے تعلق ہے, ان کو 51% ووٹ پڑے ہیں, لیکن ان کو جو ہے اختیارات جو ہے وہ نئے آئین کے تحت, آئین کی جو ترمیم کی گئی ہیں, جو 18 ترمیم ہے, 28 ترمیم نہیں ہے بلکہ 18 ترمیم ہے, اور یہ ساری ترمیم جو ہے یہ سردار اردوان ہی کے حق میں ان کو جو ہے تقریباً یہ تمام اختیارات حاصل ہو جائیں گے, خاص طور پر عدلیہ کے معاملے میں ان کو مکمل طور پر اختیارات حاصل ہوگا. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اس میں جو ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ تمام اختیارات جو ہے وہ 2 سال بعد جو ان کا امپلیمنٹیشن شروع ہوگی, یعنی صرف جو ہے یہ پارٹی کے جو صدر بنیں گے, پارٹی کے جو چیئرمین بنیں گے وہ ابھی سے بن جائیں گے, لیکن باقی اختیارات ان کو 2 سال بعد حاصل ہوں گے, اور جب وہ نئے سرے سے صدارتی انتخابات کروائیں گے یہ موجودہ اختیارات کے تحت وہ یہ اختیارات حاصل نہیں کر سکتے, موجودہ آئین کے تحت اختیارات حاصل نہیں کر سکتے, لیکن جب وہ آئندہ 2019 میں جب یہ 3 نومبر کو انتخابات ہوں گے اس کے تحت جو بھی صدر جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے گا وہ ان اختیارات کا مالک ہوگا. جی
اچھا یہ بتائیے, ہم انقریب پاکستان چلتے ہیں لیکن آپ ترکی کے اندر ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سال کی ابتدا میں ترکی کے اندر دہشت گرد واقعہ ہوا, اور وقتاً فوقتاً وہاں واقعات اس طرح کے ہوتے رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ترکی کے اندر کیا اثرات پڑے ہیں, اور اردغان کی جو مقبولیت ہے اس پر کتنا اثر پڑا ہے؟
ہاں یہ کہہ سکے دہشت گردی کے واقعے جو پچھلے سال جو ترکی میں کافی رونما ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ان کی جو حکومت ہلی بھی تھی, لیکن یہ ہے انہوں نے جو فوجی آپریشن کیا ہے جو خاص طور پر نارتھ ایریا میں, ایسٹرن ایریا میں جو کیا ہے, اس کی وجہ سے کافی عرصے تقریباً جو ہے آپ کہہ سکیں 2 مہینے سے جو ہے کافی سکون ہے, کافی کوئی جو دہشت گردی کا واقعہ رونما نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی دہشت گرد تنظیم پی کے کے اس نے یورپ میں اور دیگر ممالک میں اپنی جو ہے گھڑ بنا رکھا ہے, وہاں سے وہ مختلف حملوں کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر سیریا کے بارڈر پہ بفر زون بنانے کے بعد کچھ حد تک اپنی جو گرفت مضبوط کر لی ہے, اور 2 مہینے سے کسی قسم کا دہشت گردی کا کوئی واقعہ رون مانے ہو, جس سے لگتا ہے کہ حالات جو ہے ان کی کنٹرول میں آتے جائیں گے. ہاں تاہم یہ ہوا, یہ ضرور ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان کے ہاتھ میں کنٹرول آنے کی وجہ سے جو اپوزیشن ہے ان پہ الزامات لگا رہی ہے, اور الزامات لگانے ہی کی وجہ سے جو ان کو ووٹ کم پڑے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ووٹ تقریباً جب یہ صدر منتخب ہوئے تھے ان کو بھی اس وقت بھی تقریباً 51-52% ووٹ ہی پڑے تھے, باقی پارٹیوں کی طرف سے ان کو کوئی ووٹ نہیں پڑا, اور یہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذاتی ووٹ ہیں, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ 51-52% کے قریب قریب ہیں. جی
پروفیسر شمیم اختر, آپ ہمیں بتائیں, آپ جانتے ہیں کہ ترکی نے داعش کی طرف ایک لچکدار رویہ اختیار کیا تھا ماضی میں, یہ اس کی مشابہت کیجیے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ پاکستان نے بھی جو انتہا پسند ہیں ان کو بھی خاصی لچک دی ہوئی تھی, خاص طور پہ افغانستان میں, کیا سملیرٹیز دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ؟ جی پروفیسر شمیم اختر,
یہ دو ممالک میں سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں اور ڈسپیرٹیز بھی ہوتی ہیں, یعنی فرق بھی ہوتا ہے مماثلت بھی ہوتی ہے.
جی
فرق یہ ہے کہ دونوں جمہوری ملک ہیں اور دونوں جگہ عدم استحکام ہے, اور یہ پاکستان میں تو جمہوریت جو ہے اللولی نگری ہے, ترکی میں بھی کوئی بہت زیادہ استحکام نہیں ہے. اردغان نے واقعی بہت کارنامہ کیا تھا کہ فوج کو لگام دی تھی, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. دوسرا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے کردوں کو اصلاحات کے ذریعے سے زیادہ آزادی دی تھی, یعنی مقامی سطح پہ وہ ان کی زبان وغیرہ استعمال ہو سکتی تھی اور ابتدائی تعلیم. اچھا پھر انہوں نے اپنی پالیسی بالکل الٹ کر دی, یعنی ایک تو یہ کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے کردوں کی پٹائی شروع کر دی, اور اس میں انہوں نے مقبولیت جو حاصل کی تھی یورپین یونین میں وہ بھی کھو دی انہوں نے. پھر اس کے علاوہ ان کی فوج سے لڑائی ہو گئی, فوج کے تالے آزمہ جنرل. اب آپ بتائیے فوج سے ان کی لڑائی, میڈیا سے ان کی لڑائی, اور بار ایسوسیشن سے ان کی لڑائی, جوڈیشری سے ان کی لڑائی, تو بچا کون؟ اور 35,000-40,000-50,000 لوگوں کو وہ برطرف کر رہے ہیں ملازمت سے, اور انہوں نے ایک اپنا فرضی دشمن فتح اللہ گولن کو بنایا ہوا تھا, اسی کو وہ ویپنگ بوائے تھا ان کا. حالانکہ اور امریکہ سے تعلقات نے خراب کر لیے, کہا کہ وہ امریکہ اس کو حوالے کرے کو وہ دہشت گرد ہے. امریکہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کی دہشت گردی کا نہ کہیں اور, اور پاکستان پہ انہوں نے دباؤ ڈالا کہ گولن کے جو اسکول تھے وہ سب بند کر دیے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو پاکستان نے ان کی آمد پہ اتنا کیا کہ ان اسکولوں کو نوٹس دے دیا. اچھا یہ تو سملیرٹی بھی ہے اور ڈسملیرٹی بھی ہے. پاکستان میں تو جمہوری شعوری نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں, پاکستان نے فوج کی بالادستی رہی ہے اور ترکی بھی فوج کی بالادستی رہی, یہ مماثلت تھے دونوں میں. تو اردغان نے ابھی جو 50,000 لوگوں کو ڈسمس کیا ہے. آپ بتائیے اساتذہ, یعنی اسکول کا اساتذہ, یونیورسٹی کا اساتذہ, اور میڈیا, ٹی وی چینلز اور بار ایسوسیشن, ان سب لوگوں کو انہوں نے دشمن پر قرار دے دیا, فوج کو دشمن. تو کون بچا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا ان کو اکثریت جو حاصل ہوئی بڑی بڑا انعام ہے, اور جو ان کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, اور
جی ہاں جس کی وجہ سے صرف 51% ان کو جو ہے ریفرینڈم میں ملا ہے. آپ دونوں حضرات دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم. نبی صاحب بی بی مجھے تو یوں لگتا ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ عالم اسلام میں ترکی ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس نے پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو اور عوام کو ایک بہت بہترین پیغام دیا. وہ یہ کہ اس وقت ساری عالم اسلام کے ممالک کرائسس سے گزر رہے ہیں, لیکن ترکی خاص کر بڑی کرائسس سے گزر رہا ہے, لیکن طیب اردغان چونکہ ایک حکمران ہے اور اس کی حکمرانی میں ٹرانسپیرنسی ہے, کرپشن نہیں ہے, ڈیلیور کرتے ہیں, اس لیے تو نہ کوئی اندرونی سازش اس کے خلاف کامیاب ہوتی ہے, نہ کوئی بیرونی سازش اس کے خلاف کامیاب ہوتی ہے, اور عوام نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہوگا کہ مسلمانوں میں جمہوریت چل سکتی ہے اگر وہ ایک دوسرے کو برداشت کرے, اپوزیشن کی تنقید برداشت کرے اور ریفارمز بھی طریقے کے مطابق کرے, تو کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا.
بالکل. فرقان حمید, جانے سے پہلے آپ بات کیجئے, آپ ترکی کے اندر ہیں, کس حد تک آپ اعتدال پسندی دیکھتے ہیں, کیونکہ وہاں مسجد بھی ہیں اور وہاں پر گرجا گھر بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ وہاں آتے ہیں. جی
ہاں جی, دیکھا جائے ترکی جو ہے اسلامی ممالک کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے کئی ایک اسلامی ممالک دیکھے, لیکن ترکی جیسا ماحول جو ہے کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں پایا جاتا. اگر آپ چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, روزے رکھنا چاہتے ہیں, تو بالکل کسی کو آپ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا, آپ ایسا آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سی سائڈ جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. اور یہ سب کے یہ اسلامی ممالک میں دیکھا جائے تو سب سے اعتدال پسند ملک یہی ہے, اور یہی ملک باقی ممالک کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے میرے خیال میں, اور اسی کو لے کر اسلامی ممالک اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ ادروائز آپ انتہا پسند ہوں گے, انتہا پسندی سے کام لیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, سوائے ملک میں دہشت گردی ہی کو فروغ دے سکیں گے. اس لیے بہتر یہی کہ ایجوکیشن کا اعتدال پسندی کا بندوبست کیا جائے, پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے, سب کو جینے کا رائٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے, اور یہ سب کچھ ہم جو اعتدال پسندی سے کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ.
پسندی ہوگی تو آگے بڑھتے رہیں گے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے انکرا یونیورسٹی میں پروفیسر اور ٹی آر ٹی کے نمائندہ فرقان حمید, جو انکرا سے اس پروگرام میں شامل تھے, اور پاکستان سے تھے کراچی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر شمیم اختر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔